الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم. قرآن کریم میں 26 پارے سورہ حجرات میں بندوں سے متعلق بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بعض جو ہیں احکامات دیے گئے ہیں، ان میں بندوں کے حقوق بہت اہمیت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. حقوق کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. اللہ تعالیٰ کے حق عبادات کے ذریعے سے ادا کیے جاتے ہیں، فرما برداری اختیار کی جاتی ہے اور نافرمانی سے اجتناب اور احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کی جاتی ہے. جو کام کرنے کے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور حکم فرمایا ہے، اوامر، ان کو اختیار کرنا، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے، نواہی، ان کاموں سے رکنا اور بچنا، یہ عبادات کہلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کا حق کہلاتا ہے. اسی طرح بندوں کے حقوق ہیں درجہ بدرجہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی احکامات دیے ہیں. اسلامی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے کامل مکمل عطا فرمائی ہیں. ہر طرح کے حقوق اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان بھی فرما دیے، اور اس پر عملاً جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ پیش فرمایا جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین، صحابیات اور پیاری پاک ازواج مطہرات، ان سب نے عمل کر کے دنیا کے سامنے عملی نمونہ بھی پیش فرما دیا. دین کی تعلیمات آسان ہیں، روزمرہ کے جو معمولات ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، وہی دین بن جاتا ہے. انسان صرف جو ہے اسوہ حسنہ اور اتباع نبوی اور اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہے تو زندگی سنور جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب ہر میدان میں اپنے اپنے مشاغل اور مصروفیات انہوں نے انجام دیے، تجارت کے وقت تجارت، زراعت والے زراعت میں، اور اسی طریقے سے جو جس شعبے میں تھا وہ شعبے اپنے اپنی جگہ پہ انجام دیے. اسلام نے انہی کے مطابق احکامات عطا فرمائے. کوئی بھی ایسا شعبہ اور ایسی انسانی ضروریات نہیں ہیں جس سے متعلق کوئی یہ کہے کہ یہاں تو اسلام میں احکامات موجود نہیں. اسلام میں ہر طرح کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر عطا فرما دیے، اور امت میں ایسے بڑے بڑے حضرات پیدا فرمائے کہ جنہوں نے امت کی یہ ساری ضروریات پوری فرمائی، تحقیقات مکمل فرما کے علوم شرعیہ اور علوم فقہیہ کے ذریعے سے تمام چیزوں میں رہبری اور رہنمائی امت کی ہو گئی. عبادات کا جہاں تک تعلق ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی نمازیں جن کا حکم امت کو ہے اور ہم بھی ادا کرتے ہیں، یہی نمازیں ادا کرتے تھے. تہجد بھی ان کی یہی ہوتی تھی، یہی ان کے وضو کے طریقے، یہی تیمم اور یہی غسل اور یہی ذکر و اذکار، یہی تسبیحات، اسی چیز نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اللہ کے حبیب کے ہاں اتنا بلند مقام عطا فرما دیا کہ اس کی بدولت وہ سارے عالم میں دونوں جہان کے مرتبے، عزتیں اور عظمتیں پا گئی۔ سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان اتباع میں بہت زیادہ چوکنا، چوکس اور حد سے زیادہ ذوق اور شوق رکھنے والا ہو۔ صحابہ کرام کا ذوق اور شوق یہی تھا کہ بس وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بھی حکم سنتے، کوئی بھی تعلیم سامنے آتی تو فوراً اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ چونکہ سب کا ذوق ایک تھا، شوق ایک تھا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یہی سامنے تھی، تو بس اسی پر وہ جب ڈٹے اور جمے، ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کو پورے عالم پر سلطنتیں عطا فرما دیں۔ اور جب وہ اونٹ چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے اور عرب دنیا جو خون میں نہائی ہوئی تھی اور آپس میں سارے قوم قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، بستیاں کی بستیاں اور قبیلے کے قبیلے وہ سارے کے سارے ملیا میٹ کر ڈالتے تھے، وہی قوم اس سارے عالم میں سب سے بڑی، سب سے مہذب اور سب سے زیادہ تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ ہو گئی۔ صحابہ کرام کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی قرآن کریم پڑھایا، اس بعث فیہم رسولا منہم، جب رسول جو ہے وہ مبعوث ہوئے تو وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اسی کتاب کی تعلیم دی اور ان کے تزکیے کیے اور انہیں حکمت کی باتیں سکھائیں، ان کی تربیت فرمائی اور ان کے سامنے تلاوت بھی ان کو بھی سکھائی، خود بھی تلاوت فرمائی۔ اس طرح سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی تعلیم ان کو دی جبکہ وہ سب کے سب امی تھے، حضور بھی امی ناخواندہ اور وہ سارے کے سارے بھی آپ کے قوم قبائل کے لوگ، آپ کے علاقے کے لوگ، عرب لوگ، وہ بھی امی تھے، ناخواندہ تھے، رسمی اور رواجی تعلیم سے نہ آشنا اور بے بہرا، اور اپنی عربی فصاحت و بلاغت ہی میں مصروف تھے کہ عربی فصاحت و بلاغت میں ان کا کوئی مقابلہ عالم میں نہیں کر پاتا تھا، لیکن اپنی جو ہے بود و باش سادگی کے ساتھ ساتھ یہ کہ کوئی رسمی اور رواجی جو تعلیم کے سلسلے دنیا میں ہوتے ہیں اور ہوتے تھے اس سے وہ بالکل نہ آشنا اور نہ بلد تھے۔ یہی قرآن کریم، اسی کی تعلیم نے اور یہی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات یہی حاصل کر کے اللہ تعالی نے کسی کو صدیق اکبر، کسی کو فاروق اعظم، کسی کو عثمان ذو النورین، کسی کو علی حیدر کرار شیر خدا، کسی کو خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، کسی کو بلال حبشی سید المؤذنین اور کوئی امین الامہ، اس طرح سے بڑے بڑے منصب اور مقامات اسی تعلیم سے حاصل ہوئے۔ دین اسلام میں الگ سے کوئی ایسی شناخت اور پہچان نہیں ہے جیسا کہ اقوام عالم اور ادیان عالم کے لوگوں ہوتے ہیں، اپنے مذہبی کوئی شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، تو دین اسلام کی شناخت اور پہچان ہی یہی ہے کہ اس کی کوئی پہچان ایسی نہیں ہے خارجی، کہ کوئی لوہے کی، کوئی لکڑی کی، کوئی اس طرح کی چیز، ایسی کوئی پہچان نہیں، بلکہ دین اسلام کو عملاً اپنانا یہی اس کی پہچان ہے۔ اسوہ حسنہ خود دین اسلام کی پہچان ہے کہ اسوہ حسنہ پر ہمارا عمل، یہی ہماری شناخت ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ عیسائیوں کے ہاں صلیب ہوتا ہے، یہودیوں کے ہاں اسٹار ہے، اسی طریقے سے ہندوؤں کا ترشول، اور اس طرح سکھوں کے ہاں اپنے خنجر، بھالے، پتہ نہیں کیا کیا، اور اسی طریقے سے اور بھی دنیا جہان کی اپنی شناخت اور پہچان ہے۔ خود اسلام سے بعض طبقات منسوب ہیں، انہوں نے بھی اپنی کوئی ایسی شناختیں بنا لی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام اور اکابرین امت، ان کی پہچان یہی ہے کہ ایسی ان کی کوئی پہچان نہیں، صرف اس حسنہ اور اس پر عمل کرنا یہی پہچان ہے۔ ایک آدمی متبع شریعت، متبع سنت، یہی پہچان، چہرہ بتاتا ہے، حال حلیہ بتاتا ہے، عمل بتاتا ہے، قول و قرار، کردار، گفتار، یہی چیزیں پہچان بنتی ہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دور مبارکہ میں ایک مومن اور کافر کے فرق کو بیان کرتے ہوئے، نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک کافر اور مسلمان میں جو فرق ہے وہ نماز کی وجہ سے، کہ مومن مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہی شناخت اور پہچان تھی. چونکہ اس وقت اسلام آ رہا تھا, پھیل رہا تھا, تو جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہی ہوتا تھا کہ ہاں بھی کافر ہے تو اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے, اور مسلمان جتنے وہ سب کے سب نماز میں مصروف ہوتے تھے. نماز کے وقت میں اذان ہو گئی تو اب مومن مسلمان صرف نماز کی تیاری میں اور نماز میں مصروف نظر آتا تھا, کاروبار اور کسی قسم کی دیگر مصروفیات اس کا یہ شیوا ہی نہیں تھا. تو اس طرح سے عملی طور پر اسلام کی تعلیمات پر لگے رہنا یہی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق میں نماز, روزے, زکوٰۃ صاحب نصاب کے لیے اور اس طریقے سے صاحب نصاب کے لیے حج, یہ سب چیزیں احکامات دیے اور ان کے بارے میں تعلیمات دیں اور پابندی اور اس کی ادائیگی کے سلسلے بتلائے. تو حقوق اللہ کے معاملات میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں, اور حقوق العباد اس میں اس سے بھی زیادہ قربت کے سامان پوشیدہ ہیں. بسا اوقات بہت چھوٹا سا واقعہ بہت بڑے بڑے مرتبوں پر فائز لوگوں کو اٹھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے, اور بسا اوقات چھوٹا سا کوئی واقعہ بڑے راندہ درگاہ قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قربتوں کی انتہا میں پہنچا دیتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خود ارشاد فرمودہ واقعات میں جو بعض صحیح بخاری شریف میں, صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں اور دیگر کتب حدیث میں مختلف واقعات ہیں, جیسا کہ ایک شخص کا آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نافرمان اور لاابالی اور ایسا ہی شخص تھا. تو ایک بار اس کو ایک راستے پر اس نے دیکھا کہ درخت ہے جہاں سے اس کا بھی گزر ہوتا رہتا تھا, تو دیکھا کہ وہ درخت, اس کی ایک شاخ وہ لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت دشواری ہوتی ہے. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کے بندے بیچارے یہاں سے آتے اور جاتے ہیں, بڑی دشواری سے آتے جاتے ہیں, تو ان کا راستہ ہموار کرنے کے لیے اس نے کلاڑا سنبھالا اور وہ درخت کا تنا پوری قدو کاوش اور محنت کے بعد کاٹ کے راستہ ہموار کر دیا. اور اس کے بعد جیسے آپ بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے, اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے, جائزہ لیتا ہے کہ ہاں بھی کام صحیح ہو گیا نہیں ہو گیا. اس نے جائزہ لیا, اس کا دل مطمئن ہوا, آنکھیں ٹھنڈی ہوئی, سکون ملا کوئی نیکی کر کے, تو اس نے یہ کام کر دیا. اب وہ بہت نافرمان تھا اور حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور تھا. اللہ پاک نے مخلوق کے ساتھ نیکی کرنے کی سبب اس کو وقت کا ولی کامل بنا دیا. ایک خاتون کا ذکر آپ نے فرمایا, ارشاد فرمایا کہ ایک عورت تھی بہت عابدہ اور زاہدہ تھی, بہت زیادہ ہر وقت جو ہے اس کا کام نیکیوں میں لگے رہنا, اللہ کی عبادت میں لگے رہنا یہی کام تھا. تو کوئی بلی اس کے گھر آتی تھی, وہ تنگ کرتی تھی, پریشان کرتی تھی, اس سے وہ پریشان ہوتی. تو ایک بار اس بلی کو پکڑ کے پنجرے میں بند کر دیا, اور بند کرنے کے بعد اس کو کھولا ہی نہیں, اور نہ ہی اس کو پانی دیا, کھانے کو کوئی چیز نہیں دی, اور بند کر کے اس کو بیچاری وہ تڑپ تڑپ کے, سسک سسک کے اسی حال میں مر گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی بات بہت سخت ناگوار ہوئی, اور وہ بلی جو مر گئی اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ جو جنت میں بڑے بڑے درجات اور ٹھکانے تھے وہ ختم فرما دیے, اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا, اور فرمایا کہ وہ اگر کھول دیتی تو وہ خود جا کے کھا لیتی, پی لیتی, یا اس کو کھانا پینا مہیا کر دیتی. یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے دربار سے راندہ درگاہ ہو گئی, اس کی وہ ساری عبادات, سارے معاملات دھرے کے دھرے رہ گئے. صرف ایک مخلوق کے ساتھ اس طرح ظلم کرنے کی وجہ سے سارے مقامات اور درجات جو جنت میں تھے سب چھن گئے. تو چھوٹی سی چیز انسان کو راندہ درگاہ کر دیتی ہے, چھوٹی سی نیکی انسان کو کہیں سے نکال کے کہیں پہنچا دیتی ہے. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ انسان کے لیے احتیاط بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا دربار بہت بڑا دربار ہے, کبھی انسان اپنی نیکیوں پر اترائے نہیں, غرور نہیں کرے, تکبر نہ کرے, اور کوشش میں لگا رہے کہ کوئی بھی نیکی ہاتھ سے نہ جائے. جیسا کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ, تم نیکی کو جو چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو, کبھی چھوٹا سمجھ کے, ہلکا سمجھ کے, معمولی سمجھ کے ترک مت کرنا, کیونکہ قیامت میں وہ بھی بہت کام آئے گی, نام اعمال میں اس کا بھی بڑا کردار ہوگا. اور گناہ اس کو چھوٹا اور ہلکا سمجھ کے کبھی کرنا مت, کہ اللہ پاک کے اس کا بھی حساب کتاب ہوگا, وہ بھی نام اعمال میں ساتھ لد کے آئے گا. تو کبھی گناہ کو بھی ہلکا نہ سمجھو, نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھو. نیکی کو ہلکا سمجھ کے چھوڑو نہیں, اور گناہ کو ہلکا سمجھ کے کرو نہیں. تو اس طرح سے حضور نے فرما دیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے دربار میں حقوق اللہ کے معاملات بھی نازک ہیں, لیکن حقوق العباد کے معاملات بہت زیادہ نازک ہیں. نازک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت قیمتی بھی ہو جاتے ہیں. تو انسان کسی کو خوش کرے, کسی کی خدمت کرے, یہ تو بات ہے صحیح, لیکن کسی کو دکھ نہ دے. کوئی شخص وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے, نیکیاں بھی کرتا ہے, خیر بھی کرتا ہے, بڑے بڑے محافل میں بھی رہتا ہے, بڑے بڑے بزرگوں کی خدمات انجام دے رہا ہے, لیکن کسی بھی نیک بندے یا کسی بھی ایک بندے نیک ہو یا ایک کوئی بھی بندہ اس کو تکلیف پہنچا دی. اب اس نے وہ جو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کی وہ ساری بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت, ان کی صحبتیں, ان کے سلسلے, وہ سب ایک طرف, اور یہ جو تکلیف پہنچائی ہے یہ تکلیف دینا سب بیکار کر دیتا ہے, بیکار کر دیتا ہے. تو اس لیے بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہے کہ انسان کسی کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچائے, کسی کو رنج نہ پہنچائے. جب ایک جانور کے ساتھ معاملات میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہے اور معاملات سخت ہیں, تو پھر اس میں کتنا معاملہ جو ہے حساس ہوگا. اسی طرح ایک واقعہ اور بھی ہے کہ وہ ایک فاحشہ کے بارے میں, کہ وہ فاحشہ تھی اور گناہگار تھی, قوائفہ تھی. اس کا بھی یہی ہوا کہ کسی راستے سے گزرتے ہوئے اسے پیاس لگی, تو اس نے قریب میں تلاش کیا تو کنواں مل گیا, وہاں سے پانی پیا. پانی پی کے فارغ ہو کے جب چلی, یہ بھی حدیث مبارک کا مضمون آتا ہے اور بعد میں مرد کا بھی آتا ہے, تو پانی پی کے جب چلی سیراب ہو کے, تو اتنے میں کتا آ گیا اور وہ کتا پیاسا تھا, زبان لٹکی ہوئی تھی اور کنویں کے کنارے کھڑا ہو گیا, اور اپنے طور پر وہ جیسے اظہار کر رہا ہے کہ اسے بھی ضرورت ہے. تو یہ بات اس نے جو دیکھی اس کو بڑا ترس آیا کہ بیچارہ پیاسا ہے, جس طرح مجھے پیاس لگ رہی تھی تو اسے بھی پیاس لگ رہی, تو اس کے بھی تکلیف ایسی ہی ہے. تو اس نے اپنی چادر وغیرہ سے رسی کا کام لیا اور اپنا موزہ وغیرہ اس میں پانی بھر کے اس کتے کو پلایا. جب تک وہ سیراب نہیں ہوا یہ اس کو پانی پلاتی رہی. جب وہ سیراب ہو گیا, جسے تسلی ہو گئی, سکون ہو گیا, تو یہ اپنے راستے ہو لی, وہ جو کتا تھا وہ اپنے راستے چل دیا ڈوگی. تو اس طرح سے بات جو ہے وہ ختم ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں, اس کے درجے تھے جہنم میں, سلسلے تھے, اللہ پاک راضی ہو گئے اس بات سے اور اس کے وہاں سے سلسلے ختم فرما کے جنت میں بلند درجوں کے سامان کر دیے. اس پر بہت عجیب نقطہ, جب بخاری شریف میں یہ واقعہ آیا, قصہ آیا, تشریحات چلی, تو میرے استاد محترم شیخ الحدیث اور تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد ضرب علی خان صاحب فرمانے لگے کہ طالب علمی کے زمانے سے ایک بات ذہن میں گھومنے لگی. بات واقعہ تو پڑھ لیا, سن لیا, اور اس کے اثرات بھی سن لیے کہ بھائی اس چیز سے گرفت ہو گئی, اس چیز سے اللہ تعالی نے نواز دیا. تو بات اور اشکال ذہن میں یہ گھومنے لگا علمی طور پہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہیں, بڑے مہربان ہیں, بڑے زبردست ہیں. ایک شخص اس سے چھوٹی سی نیکی ہوئی تو زندگی بھر کے گناہ معاف فرما کے اس کو جنت میں بڑے درجے مل رہے ہیں, اور ایک جس کی زندگی پوری عبادت میں تھی, ایک بلی کے ساتھ چھوٹا سا معاملہ ہوا, اس پر ناراض ہو کے اس کو جہنم میں ڈال دیا. تو ایک چھوٹی سی چیز میں اتنی بڑی گرفت اور اتنا بڑا تبدیلی کا معاملہ, تو یہ چیز فرماتے ہیں میں نے ہر ایک سے اپنے استادوں سے پوچھتا رہا. جس زمانے میں ہماری طالب علمی چل رہی تھی, تو اس زمانے میں فرماتے ہیں مطالعہ کرتے کرتے, حالانکہ مطالعہ اسباق کے لیے رہتا ہی تھا, سالہ سال گزر گئے تھے, تو اسی دور میں تقریباً یہ 97-98 یا 99 کے آس پاس, فرماتے ہیں کہ ایک دن فتح الباری کا مطالعہ کر رہا تھا, تو اسی واقعے کے ضمن میں, یہ جو خاتون کا واقعہ کہ بلی کو بند کر دیا اور سلسلہ ہو گیا, ضمن میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلات بیان کی ہوئی تھی, تشریحات بیان کی ہوئی تھی, اور جبکہ وہ خود بھی مطالعے سلسلے چلتے رہے, لیکن اللہ کی شان ہے کہ اتنے جگہ سے معلومات لیتے کرتے, تشنگی دور نہیں ہو رہی تھی وہاں پر, جو جس کا مطالعہ خود بھی ہوتا رہتا تھا, اللہ کی شان کہ تفسیر اپنے شرح جو ہے فتح الباری, اس میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ بیان کیا ہوا تھا. یہی بات بیان ہو رہی تھی اس کی تشریح میں, یہی اشکال اٹھایا, یہی نقطہ اٹھایا اور اس کا جواب دیا ہوا تھا. کہ بھئی اتنی چھوٹی سی بات پر ادھر ہو گیا معاملہ, ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے. تو اب یہ سلسلہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ بات یہ ہوئی, علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو عورت تھی عابدہ زاہدہ اس کا معاملہ اور ایک فاحشہ اس کا معاملہ کتے کو پانی پلانے کا, فرمایا کہ اتنی چھوٹی سی چیز پر کیا نحوست پڑی اور کیا برکت ہوئی یہ بتایا انہوں نے. جو عابدہ زاہدہ تھی اس واقعے سے اللہ پاک ناراض ہوئے, اللہ پاک نے توفیق سلب فرما لی, نیکی کی اور اچھائی کی توفیق سلب فرما لی اللہ تعالیٰ نے. اللہ کی دیوی توفیق سے سب کام ہوتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ توفیق سلب ہو جائے تو بڑے سے بڑے لوگ, دین کے بڑے بڑے خدمت گزار, توفیق سلب ہوئی سب کچھ اجڑ کے ختم ہو جاتا ہے, برابر ہو جاتا ہے. جیسا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ایسے ایک واقعہ, ایک جگہ سال دو سال پہلے ایک خصوصی تقریب تھی, سالانہ ہوتی ہے, تو اس میں مہمان خصوصی کے طور پہ مجھے لے کے جا رہے تھے. تو اس دوران ایک بڑی شخصیت جو بڑی معروف اور مشہور رہی عوام میں بھی خواص میں بھی, ان سے متعلق انہی کے ادارے کے ایک جو ہے اساتذہ میں سے انہوں نے ویسی تذکرہ چل رہا تھا تو بتایا کہ معاملات اور معمولات میں خرابی آئی چلتی رہی, تو نتیجہ کیا نکلا کہ ادارہ بہت بڑا چل رہا تھا وسیع پیمانے پر, لیکن دوسرے سلسلوں میں جب الجھے خرابی کی طرف لگے, سمٹتے سمٹتے سارے معاملات چوپٹ ہوتے ہوتے سب ختم ہو گئے, سب ختم ہوتے چلے گئے. بڑا اسکول قائم کر لیا تو وہ اسکول چل رہا تھا تو وہ سلسلے اس میں بھی خرابی ہیں, معاملات جو ہے خراب خراب, شادی کے نام پہ تعلقات عورتوں سے مرد اس طرح کے سلسلے, شادی ابھی کہیں کر لی اس کے باوجود بھی خراب, سب کچھ سمٹ کے زندگی میں ختم ہو گیا, سارے معاملات برا ہو گئے, توفیق سلب ہو گئی, نام خراب ہو گیا, اساتذہ بھی دوسرے اداروں میں درد چلے گئے, درد در بڑھ گئے. ابھی کچھ عرصے پہلے سنا کہ انتقال بھی ہو گیا. توفیق سلب نہ ہو جائے, اس لیے اہل اللہ بہت ڈرتے ہیں ان چیزوں سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پتہ نہیں قبولیت ہے کہ نہیں, پھر کسی بات پہ پکڑ نہ ہو جائے, گرفت نہ ہو جائے, معاملات خراب نہ ہو جائے, اس لیے سب ڈرتے رہتے ہیں. ایمان پر خاتمے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اس ساتھ ساتھ استقامت کی بڑی دعائیں مانگی جاتی ہیں, وہ اسی وجہ سے کی جاتی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی بھی. تو بہرحال اس طریقے سے فرمایا کہ اب یہ جو خاتون تھی جس نے بلی کو بند کر دیا اور اس کو نہ کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا, نہ اس کو کھولا کہ خود جا کے ضرورت پوری کرتی, تو اس کا یہ معاملہ ہوا توفیق سلب ہو گئی, اعمال میں کوتاہی شروع ہو گئی, اعمال میں خرابیاں شروع ہو گئیں, معمولات آہستہ آہستہ چھٹنے لگے, ختم ہونے لگے, ہوتے ہوتے جو نیک معاملات تھے وہ ختم, نیکی کے تعلقات ختم, اب خرابیوں کے تعلقات, خرابیوں کی صحبتیں, ہر چیز بدلتی چلی گئی, بدلتے 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 بالکل معاملہ الٹ ہو گیا, جتنی نیکوکاری تھی اتنی ہی کردار بالکل الٹ ہو گیا, منفی ہو گیا. جس وقت موت کا وقت آیا تو بالکل بدکار اور گناہگار اس حال میں موت آئی. المان الفیظ ریاض بلّہ, بلی کے ساتھ ظلم زیادتی, اللہ کی ناراضگی, توفیق سلب ہو گئی, یہ معاملہ ہو گیا. اور ادھر اس فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا, اللہ پاک نے راضی ہو گئے, اس کو توفیق عطا فرما دی, گناہوں سے دل میں نفرت ڈال دی, اب گناہوں سے بیزاری ہونے لگی, گناہوں سے دل اچاٹ ہونے لگا, گناہوں کی طرف سے دل ہٹنے لگا اور نیکی کی طرف لگنے لگا, نیکی کی طرف لگتے لگتے نیکوکاری بڑھتی چلی گئی, گناہ خود بخود چھٹ گئے, معاملات جو ہے وہ نیکوکاری پہ چلتے گئے. جس وقت موت کا وقت آیا تو ولی کامل نیکوکاری میں وہ فاحشہ معاملات جو تھے سلسلے سب ختم ہو گئے فوش, اب نیکوکاری میں تقوی میں کمال آ گیا, موت کے وقت پوری پوری جن ولی کامل اور دنیا سے چلے گئے. امتحان ہوتے ہیں انسان کے, تو اس لیے حقوق العباد کے معاملات بہت نازک ہیں, حساس ہیں, انسان اس میں زیادہ تر جو ہے غفلت برت رہا ہے. نمازوں میں بھی یہی ہے, عبادات میں بھی یہی ہے کہ انسان اب لاپرواہی برتتا ہے, ماحول عموماً خراب ہو گیا, لیکن انسان کو خراب نہیں ہونا چاہیے, ماحول تو انسانوں سے ہی بنتا ہے. یہی مسجد ہوتی ہے, جب رات کا وقت ہوتا ہے تو رات کے وقت سناٹا ہوتا ہے, بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے, چند ایک لائٹیں جلی ہوتی ہیں, اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے لوگ موجود ہوتے ہیں تو یہی مسجد, اس میں جگہ ملنا مشکل ہوتی ہے. تو لوگوں کے اعمال سے ہی اور لوگوں سے ہی معاملات ہوتے ہیں, سلسلے ہوتے ہیں, رونقیں ہوتی ہیں. اگر یہی لوگ اعمال اچھے کر رہے ہیں تو سارے حالات بھی اچھے, معاملات خراب ہو رہے ہیں, معاملات خراب ہو رہے ہیں تو حالات بھی خراب ہو رہے ہیں. یہی مسجدیں رمضان میں جگہ ملنا مشکل ہوتی ہے, پانی شارٹ ہو جاتا ہے وضو کے لیے, وضو خانے چھوٹے پڑ جاتے ہیں, صفیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں, مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں. تو یہی لوگ ہوتے ہیں, کوئی باہر سے امپورٹ نہیں کیے جاتے لوگ, یا آسمان سے فرشتے امپورٹ نہیں کیے جاتے کہ فلائٹیں بھر بھر کے فرشتے بلوا لیے, اب رمضان میں مسجدیں بھر گئیں, تو باہر سے کوئی نہیں آ رہے, یہی سارے لوگ ہوتے ہیں, وہی محلے کے وہی علاقے کے سارے لوگ بھرے ہوئے. جمعے کے دن بھی وہی سارے لوگ ہوتے ہیں, جمعے کے دن مسجد بھری ہوئی ہے, وہی لوگ جمعے میں ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہاں کہاں مصروف ہو جاتے ہیں. چلو وہ تو بات ہے کہ بھائی دفتر میں کہیں ہوئے آدمی چل رہا ہے, لیکن یہ چیز بتا رہی ہے کہ مسلمانوں میں ویسا اہتمام نہیں ہے جیسا اہتمام نماز کا ہونا چاہیے. اگر ہر فرد نماز کا اہتمام کر رہا ہوگا, بچے بڑے سب, اب 7 سال سے نماز کی تاکید ہے, تعلیم ہے, اور 10 سال کے بعد پھر کوئی نرمی نہیں ہے, لچک نہیں ہے, سخت قسم کا جو ہے, جو فوج بھی ماشاء اللہ نافذ نہ کر سکے وہ والا ماشاء اللہ, کہ بالکل اس میں لچک نہیں ہے, نرمی نہیں ہے, مناسب طریقے سے سختی ہے, مناسب طریقے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی تعلیم دی ہے. تو کیا ہے کہ معمول میں سب کو لگایا ہے, تو بندے اگر معمولات اچھے کریں گے تو باہر کے حالات خود بخود اچھے ہوں گے. جہاں ڈنڈا سخت ہے وہاں کے حالات بھی صحیح ہیں, درست ہیں. تو ہمارے بعض دوستوں کے بقول کہ خود اس کراچی کے اندر, اس کراچی میں, ہم جب نارتھ کراچی میں ہوتے ہیں اور کسی علاقے میں ہوتے ہیں تو گاڑی چلاتے ہوئے بھی اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم شارع فیصل پہ پہنچتے ہیں یا ڈیفنس کے علاقے میں پہنچتے ہیں تو وہی ہیں ہم, لیکن ہمارے احتیاط کے معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ڈنڈے کی کمی ہے, ڈنڈا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم سب کے سب ڈنڈے کے تو لیے نہیں, ہم اللہ کے لیے کریں. جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ کے لیے پورے کرتے ہیں, تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے, تنہائی میں ہے یا محفل میں ہے, وہ ہمیشہ کھڑے کردار کے ہوں گے, اچھے کردار کے ہوں گے. تو وہ ڈیفنس کا, شارع فیصل کا, اور نار کراچی کا, اور جناب یو پی موڑ کا فرق نہیں کریں گے, وہ سارے ان کے لیے چوک چوراہے برابر ہوں گے. تو انسان ان چیزوں سے ڈرتا ہے, اور شاید اسی لیے اتنی بڑی ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم, جن سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی رحم دل ہو ہی نہیں سکتا اور مشفق ہو ہی نہیں سکتا. سارے عالم کے آپ محور اور مرجع ہیں تمام صفات میں, سارے صفات آپ ہی نے پوری دنیا میں عام کی ہیں, آپ مرکز ہیں سب چیزوں کا, ایمان کا قبلہ اور کعبہ ہیں آپ سب قیامت تک کے لیے, سارے عالم کے لیے. تو ان جیسی ہستی کی موجودگی میں جب یہ تعلیم کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ بھائی بچے کو 7 سال سے شروع کراؤ, 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کے ساتھ سختی کرو, اور یہ فرمایا آپ نے بچوں کی تربیت تعلیم کے لیے کہ تادیب اور تربیت کا ڈنڈا اور لاٹھی ہمیشہ ان کے سروں پر رکھو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. شوق اور ذوق اگر ہے تو سبحان اللہ, لیکن یہ شوق و ذوق عموماً نیکی کے معاملے میں نہیں ہوتا, برائی کے معاملے میں خود بخود انسان کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت سب کچھ کرتا ہے. برائی کے معاملے میں نہ اس کی تشہیر کی ضرورت ہوتی, نہ اس پہ اکسانے کی ضرورت ہوتی, نہ اس پر کسی قسم کی رات کو چاہے نیند اڑانے کے لیے کوئی چیز کھلانے پلانے کی ضرورت ہوتی, پوری پوری رات بھی انسان خرابی بڑی آزادی سے, بڑی بے فکری سے, ہر قسم کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو فارغ رکھ کے سب کچھ کر لیتا ہے. لیکن نیکی کے لیے اب رات بھر انسان جاگ لیتا ہے, خرابیوں کے لیے, کھیل کود کے لیے, اور آج کل کے دور میں نیٹ موبائل کن کن چیزوں کے لیے, اور نہ جانے کیا کیا چیزیں, ساری چیزیں سب کو معلومات موجود ہیں, تو یہ جنرل نالج سب کے پاس ہے تو مجھے مزید دینے کی ضرورت نہیں, تو ان چیزوں کے لیے کر لیتا ہے. لیکن اس پوری رات میں اس نے کوئی لمحہ, کوئی سیکنڈ دعا کے لیے, ذکر کے لیے, اللہ سے اپنی گناہوں کی توبہ کے لیے, اور 2 رکعت ادا کرنے کے لیے یا وضو کر کے جو ہے نا لیٹ رہنے کے لیے, شاید اس نے اس چیز کی کوئی جو ہے اپنے یہاں کوئی فہرست یا کوئی سلسلہ نہیں رکھا. یہ عام بات ہو رہی ہے, بہت آسان سا سلسلہ ہے. ایک انسان وضو, ہم جیسے لوگ تو کمپیوٹر سے بھی تیز وضو کر لیتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کٹ سے ابھی شروع ہوا ابھی ختم بھی ہو گیا, اتنے ماہر ہیں, ہے نا, اتنی مہارت ہے وضو کرنے میں. وہ تو بڑھاپے میں آ کے آدمی کو مجبوری ہو جاتی ہے کہ ایک ایک چیز سوچ سوچ کے کرنی پڑ رہی ہے, ہاتھ ہلانا پیر ہلانا, تو وہ مشکل اس وقت آتی ہے, لیکن باقی جب جسم ساتھ دے رہا ہوتا ہے ہر چیز فٹافٹ کر کے فارغ ہو گئے تو اس میں ماہر ہوتے ہیں. نماز بھی ایسی ہوتی ہے کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت, گھڑی جو نا بیچاری وہ ہار جاتی ہے ہم جیت جاتے ہیں, گھڑی جو پیچھے رہ جاتی ہے اور ہم لوگ آگے نکل جاتے ہیں, کیونکہ بہت تیز سفر ہے, معراج کا سفر ہے, عرش کا سفر ہے, تو اس لیے بہت جلدی طے پا جاتا ہے, الصلاۃ معراج المومنین, تو اس لیے بہت جلدی ہم سفر طے کر جاتے ہیں. تو اتنی سی لمحوں میں جب کام کرتے ہیں, اتنی مہارت سے کرتے ہیں اور اتنی زبردست صفائی دکھاتے ہیں, تو رات کے لمحوں میں مستقل نہیں کرے آدمی, کبھی کبھی تو کر سکتا ہے, کبھی کبھی کرنے میں بھی انسان جو ہے کر کے دیکھ سکتا ہے کہ کتنا زبردست دس جو ہے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. ہمارے ایک پیر بھائی تھے, پھر بعد میں وہ ابا جی سے منسلک تھے, تو اس لحاظ سے اور بھی ان سے دگنے رشتے تھے ہمارے بہت زیادہ. تو ماشاءاللہ وہ جو تھے تکبیر اولیٰ کے مکمل مستقل پابند تھے, کیسی بیماری ہو کچھ ہو وہ لگے ہی رہتے تھے. آخری عمر میں لرزنے لگ گئے, چلتے ہوئے لڑکھڑانے لگ گئے, گرنے لگ گئے, لیکن ان کی تکبیر اولیٰ کا شوق اور صف اول کا شوق جو تھا نا, وہ اور سر چڑھ کے ہی بولتا رہا, اور ماشاءاللہ وہ اپنے حساب سے اسی میں لگے ہی رہے لگے رہے. پھر بعد میں ان کے بچے جو ہوتے تھے وہ پہنچا دیا کرتے تھے, کوئی محلے میں دوسرے نمازی آ رہے ہوتے تھے تو وہ ساتھ میں لے آتے تھے, اور اس طرح کام اللہ پاک چلاتے ہی رہے. بہت شوقین تھے, اور اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ ہمارے سلسلوں میں یہ کہ وہ کبھی جیسے ایسا ہو گیا کہ بالکل ہی کہیں ٹائم ایسا ہو گیا نکل گئی نا, تو اپنی فیملی کے ساتھ ہی باجماعت نماز ادا کر لیتے تھے. اتنا جماعت کا اور تکبیر اولیٰ کا شوق ذوق اہتمام. تو ہمارے حضرت دھیانوی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاص ذوق تھا, تو انہوں نے یہ سب میں بھرا تھا شوق, تو ان میں یہ ماشاءاللہ بہت زبردست رنگ چڑھا تھا. تو ان پہ حضرت دھیانوی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ پورا پورا چڑھ گیا تھا, ذوق بھی شوق بھی باتیں انداز بہت زیادہ ان پر چڑھ گیا تھا, انتقال فرما گئے. تو ماشاءاللہ اس طرح لگے رہتے تھے. اب ان کا کیا تھا کہ خود بھی اور ان کے گھر والے بچے بال سب کو لگائے رکھتے تھے, تو اب فیملی کے ساتھ نماز سے ادا کر لی, یہ اہتمام تھا. تہجد پڑھ لی, کبھی جو ہے جسے آگے کھڑے ہو گئے نماز پڑھ لی, پیچھے فیملی پڑھا رہے ہیں, تو یوں جو ہے گھر میں ایک ماحول بنا رہتا ہے. ہم بھی یہ کرتے ہیں کبھی کہ اب تو ماشاءاللہ اللہ پاک کا کرم یہ ہے, بڑوں کی دعائیں بھی ہیں فیض بھی ہیں کہ اللہ پاک نے فارغ البالی دے رکھی ہے, ہر نعمت سے نواز رکھا ہے, تو اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ بچوں کو بڑا کر کے اپنے بچے پالنے میں ان کو لگا دیا, تو اب تو صرف شوق اور ذوق کے معاملات ہیں, تو اپنے تسبیحات بھی ہو جاتی ہے, وہ بھی ہو جاتی ہے, نماز تہجد جو ہے کٹی نیت باندھی آگے خود کھڑے ہو گئے امام صاحب, پیچھے مقتدی جناب بیگم صاحبہ ہو گئی, تہجد ہو رہی ہے, بڑا مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے. تو آٹھ آٹھ رکعت کی نیت ایک ساتھ باندھ لی اور لگ گئے. تو اس طرح سے آدمی کو ایک ذوق بنتا ہے, شوق بنتا ہے, ماحول بنتا ہے, گھر بھی انسان کا جو ہے نا وہ جنت لگتا ہے. اب میں اپنے بستر پر لیٹا ہوتا ہوں, سامنے کھڑکی ہے, چاند بھی اکثر میرے سامنے آمنا کرتا ہے, تو ایک عجیب سا سما ہوتا ہے, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, رات کا سما ہوتا ہے, ساری چیزوں کو ٹائم دیتے ہیں اور ہر ہر چیز کے اوپر وہ رکھتے ہیں, تو اس میں کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں لگتا, آدمی دے لیتا, لیکن زندگی بڑی زبردست رہتی ہے, بہت بہترین خوبصورت لگتی ہے, اچھی لگتی ہے اور پیاری لگتی ہے. پھر ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اپنے خاص طور پہ جیسے ابا جی ہیں, امی جی ہیں, اساتذہ ہیں, جو چلے گئے دوست چلے گئے احباب چلے گئے, ہر وقت یاد آتے رہتے ہیں, اور ان کے لیے نقد نقد اصال ثواب دعائیں جاری رہتی ہیں. رات کی تنہائیاں, دن کے معاملات, اللہ پاک نے ایسے جن والدین اور اساتذہ اور مشائخ دیے, ایسا ذوق بنا دیا, سوچنا نہیں پڑتا, کچھ تکلف نہیں ہے, بس روٹین ہے زندگی, خود بخود وہی مزاج ہے. تو انسان اگر ماحول میں جڑتا ہے, لگتا ہے, محنت کرتا ہے, تو اللہ پاک طبیعت بنا دیتے ہیں, طبیعت بنا دیتے ہیں. والد گرامی رحمہ اللہ یہی فرماتے تھے, اور حضرت والا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے ہی سے فرماتے تھے کہ حضرت کا ذوق اسی طرح سے تھا کہ عبادت کرتے رہو کرتے رہو, تھوڑے دن تمہیں محنت کرنی ہوگی, پھر وہ عبادت عادت بن جائے گی, عادت بن جائے گی, اور وہ عادت جو ہوتی نا چاہت بن جاتی ہے, چاہت, اسی میں مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے, اور آدمی لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے, زندگیاں گزر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, احسان ہے, اور یہی ماحول ہے. ابا جی بھی بہت سی چیزیں سبق کے لیے, درس کے لیے اور نصیحت کے لیے بتاتے تھے, سمجھاتے تھے, تاکہ لوگوں کا ذوق بنے, سلسلے بنے. اب ایسے حضرات کی صحبتوں کی اتنی برکتیں ہیں کہ جیسے اب ہم جو رہتے ہیں الحمدللہ گھر میں اپنی ضروریات کے علاوہ ہر وقت اللہ تعالیٰ باوضو رکھتا ہے, ہر وقت باوضو. کوئی شاذ و نادر جو میرے قریب ترین ساتھی ہوتے ہیں, جن کے ساتھ کبھی میں خانقاہ میں وقت گزاروں یا کہیں سفر میں وقت گزاروں, کہ وہاں ان کے سامنے سونا پڑے یا تقاضا پورا کرنا پڑے, تو وہی لوگ مجھے کبھی بے وضو حالت میں دیکھتے ہوں گے, ورنہ کسی کو کبھی میری زیارت جو ہے وہ بے وضو نہیں ہوئی ہوگی. ہمیشہ جس کی بھی آنکھ پڑی ہو, نظر پڑی ہوگی, آنکھ اٹھی ہوگی, ہمیشہ ایسی حالت میں پڑی کہ میں ان کو باوضو حالت میں, الحمدللہ اللہ پاک ہر وقت باوضو رکھتا ہے, کرم کے معاملات رکھتا ہے. حرمین شریفین کے طویل طویل سفر ہمیشہ اللہ تعالیٰ باوضو رکھتے تھے, اللہ ماشاء اللہ کے علاوہ, اللہ ماشاء اللہ. تو یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے جب لگتا ہے تو عبادت میں بھی اور حقوق العباد میں بھی انسان کی طبیعت اور ذوق بن جاتی ہے, انسان اسی پر چل رہا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی یہاں کرم نوازیاں ہو جاتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ خود بخود لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی یاد رکھنا چاہیے, اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سامنے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی اور احکامات کو پورا کرنے کے لیے محبت سے، چاہت سے اور پیار سے ہی معاملہ لینا چاہیے. جو اولاد اپنے والدین کی عاشق ہوتی ہے، دیوانی ہوتی ہے، پرستار ہوتی ہے، تو اپنے والد والدہ ان کی چاہت کو سمجھتے ہیں، ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں، ان کے ذوق کو سمجھتے ہیں، وہی چیز کرتے ہیں جو ان کو پسند ہے، وہ چیز نہیں کرتے جو ان کو پسند نہیں ہے. جو مریدین اپنے شیخ کے ذوق مزاج کو سمجھتے ہیں اور ان کے عاشق اور پرستار ہوتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو شیخ کو اچھا لگتا ہے، وہ چیز کرتے ہی نہیں اور اس سے ڈرتے اور بھاگتے ہیں کہ کہیں شیخ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. وہ شاگرد جو اپنے استادوں کے عاشق ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، مؤدب ہوتے ہیں اور ان کی چاہتوں کے دیوانے ہوتے ہیں، ان کی چاہتوں کے متلاشی ہوتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو ان کے مزاج کا ہوتا ہے، ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں جو ان کے مزاج کے خلاف اور ناراضگی کا سبب بنتا ہے. تو ہمیں پروردگار عالم کے لیے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. غلاموں کی مثال دی جاتی ہے، غلام تو بیچارہ مجبور ہوتا ہے، لیکن جو اولاد ہوتی ہے اور جو واقعاً تربیت یافتہ بھی ہے اور اپنے والدین کی دیوانی ہوتی ہے، صحیح معنی میں مؤدب ہوتی ہے، ان کے لیے کچھ کر ڈالنے کا جذبے رکھتی ہے اور کرتی رہتی ہے، یا شاگرد ایسے ہوتے ہیں یا مریدین ایسے ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے رب کے لیے یا دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جان فدا کرنے تک کے لیے معاملات کر دکھاتے ہیں، تو ہمیں اپنے رب سے ان سب سے بڑھ کر تعلق ہونا چاہیے. کہ کسی کا حق ادا کر رہے ہیں تو اپنے رب کی چاہت پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، رب خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، اور وہ راضی ہو گئے تو ان کی رضا ہی ہمارا سرمایہ ہے. یہ ان کے رضا ہی ہمارا سرمایہ ہے. یعنی تجارت کا اعلیٰ درجہ رکھیں کہ اس میں ہم بندے ہیں، بندگی ہمارا فرض ہے اور ہمارا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم بندگی کریں، اور یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی دنیا کی چھوٹی چھوٹی ضرورت بھی رکھیں، یہ بندگی ہے، عین بندگی. کہ حضور نے سکھلایا یہ کہ جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس سے کہو کہ مجھے جوتے کا تسمہ چاہیے، چھوٹی سی بھی چیز ہے وہ مانگو، یہ بندگی کی انتہا ہے. حضور نے انتہا سکھلا دی کہ ہر چیز کہو، بھلے تمہارے پاس موجود بھی ہے، آپ جاؤ گے آپ کو پیاس لگی ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریج بھی موجود ہے، پلانے والے بھی سب موجود ہیں، لیکن آپ نے دل میں صرف سوچ لیا کہ اللہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی کا محتاج ہو، مجھے پانی پلائیے. کہہ دینے میں، سوچ لینے میں، خالی نیت کر لینے، کچھ نہیں جانا، لیکن اللہ کی قربت مل رہی ہے، چاہت مل رہی ہے، پیار مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو یہ بندہ میرا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن اپنی چاہت کے لیے اور اپنی محبت کے لیے اظہار کر رہا ہے، صرف دل میں خیال ارادہ. حضرت والا عارف باللہ ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمتہ اللہ علیہ، عارف باللہ، عارف لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کو پہچاننے والے، فرماتے ہیں کہ بچے ہیں چھوٹے، پوتے ہوتے ہیں، نواسے ہوتے ہیں، خود اپنے بچے ان کے رہے جب چھوٹے، فرماتے ہیں بچوں کو پیار کرتے وقت جب پیار کرنے لگے تو ایک دم خیال آیا کہ یہ بچے بھی تو اللہ کی نعمت ہیں، اور یہ پیار کرنا نصیب ہو رہا ہے، صحت سے رکھا ہوا ہے، حفاظت سے رکھا ہوا ہے، زندگی دی ہے، ہمیں صاحب اولاد کیا ہے، اتنی ساری چیز سوچ رہے ہیں، سارا ماحول ذہن میں گھما رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اور سوچنے کے بعد پھر فرمانے کہ یہ بچوں کے میں خوش ہونا، یہ خوشی بھی ایک نعمت اور ان کو پیار کرنا ایک نعمت، یہ سب چیزیں سوچ کر اب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سوچ کے پھر ہم جو بچوں کو پیار کرتے ہیں، اللہ آپ کی نعمتیں ہم شکر کرتے ہیں اور آپ کی رضا کے لیے بچوں کو پیار کر رہے ہیں. اس طرح کر کے عارفین کا جو ہے یہ دنیا ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی وہ اپنے رب سے ہی منسلک رہتے ہیں، اپنے رب کی ساری ان کی باتیں جاری رہتی ہیں، ہر چیز میں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، ہر معاملے میں یہی معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اچھائی کے معاملات یوں چل رہے ہیں، جہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں کوتاہیوں کے لیے بھی کتنا زبردست بات فرماتے تھے عارف اللہ حضرت والا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ. شام کے وقت میں، جمعے کی شام میں بیان فرماتے تھے اور پیر کی شام میں، تو میں بھی بالکل اس طرح بالکل قریب بیٹھا رہتا تھا. ابا جی عموماً سامنے بیٹھتے تھے نا حضرت ڈاکٹر صاحب کے قریب ترین، اور دیگر حضرات آتے تھے، حضرت لدھیانوی شیخ مفتی ذکی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب، بڑے بڑے حضرات، سارے حضرات اس طرح آس پاس سارے ہوتے تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر، اس طرح. تو میری جگہ تقریباً یہیں پہ فکس تھی، قریب ترین ہو کے بیٹھتا تھا حضرت کے. تو بڑی زبردست طریقے سے شفقت سے سمجھاتے تھے. تو بعض دفعہ فرماتے کہ بھائی اتنی باتیں سمجھا رہے ہیں، گناہوں کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، تو مجھے اندازہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو باہر کے ماحول میں جب جاؤ گے تو نہیں بچا سکو گے، گناہوں سے نہیں بچا سکو گے، پڑ جاؤ گے گناہوں میں، ملوث ہو جاؤ گے. تو فرماتے تھے آسان سا نسخہ سیکھ لو، سمجھ لو. کیا فرماتے تھے؟ کہ بھائی اپنی جو بھی خرابی ہے، کوتاہی ہے، کمی ہے، اپنی شکایت اپنے اللہ سے کرتے رہا کرو، اور ساتھ کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنی شکایت کیا کرو کہ یا اللہ میں بڑا گندا ہوں، میں بہت گناہگار ہوں، آپ کی اتنی نعمتیں برتتا ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کی نافرمانی کر رہا ہوں، فلاں گناہ کر رہا ہوں، فلاں گناہ کر رہا ہوں، فلاں، تو مجھے معاف بھی فرما دیں اور مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دیں. تم نہیں چھوڑ سکتے لیکن اللہ پاک سے دعا تو کر سکتے ہو، توبہ کر سکتے ہو، استغفار کر سکتے ہو، مانگ سکتے ہو، تو پھر اپنی شکایت کرتے رہو اور ان سے توفیق مانگتے رہو.
کتنے پیارے انداز سے کہ گناہ چھوڑ نہیں سکتے، کتنی تقریریں کر لیں، کتنی سمجھانے تم نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر یہ کر لو، کتنی زبردست چیز ہے. اور دیکھیں عبادت کے معاملے میں بھی کتنی آسان چیز بتائی، اور آسان ہی بتانی چاہیے اور آسانی پر ہی عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو آسانی پسند، حضور کو بھی آسانی پسند تھی، اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی، حضور نے آسانی کو پسند فرمایا ہے. عام عمومی سطح پہ کوئی انسان اپنے لیے مجاہدہ کرتا ہے تو قربانی اور مجاہدہ اپنی ذات کے لیے، تقوی کے اعلیٰ معیار اپنی ذات کے لیے، اور لوگوں کے لیے آسانی. بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ترغیب دلاؤ، ان کے ایمانی جوش پیدا کر کر کے انہیں راغب کرو. اور یسرو ولا تعسرو، آسان آسان معاملات کر کے نا انہیں لگا دو معاملات میں، آسان چیزیں، مشکل نہیں، آسان. فرماتے تھے کہ آدمی سویا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، تو اب سوتے میں حضور کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اگر رات میں آنکھ کھلے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اٹھ جائے، وضو کر لے، دو رکعت پڑھ لے، تو مغفرت کی بشارتیں، جنت کی بشارتیں حضور نے دی ہیں. اور فرمایا جو دعا مانگے قبول ہوگی، جو دعا مانگے قبول ہوگی، یہ بھی ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ اگر آدمی آنکھ کھلی، اس نے چوتھا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، وہ ہوا علی کل شیء قدیر، اور بھی اس کی مختلف روایت میں، کوئی سا بھی کلمہ چوتھا پڑھ لیا، اور اس کے بعد تیسرا کلمہ، کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے مغفرت کی دعا کر لی، اور اس کے بعد دوسروں کے لیے کر لی، اور جو دعا مانگی فرمایا قبول، قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. بستر پہ لیٹے لیٹے لمحے لگتے ہیں، کلمہ توحید اور کلمہ تمجید پڑھنے لمحے، اور لمحوں میں بستر پہ لیٹے لیٹے پڑھا آپ نے اور دعا مانگ لی، اللہ پاک کرم فرماتے ہیں. اور یہ بھی حدیث مبارکہ کا مضمون ہے اس کے علاوہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بندے ایسے بھی آئیں گے، بندے ہوں گے، بندیاں ہوں گی، اللہ پاک ان کو بلا کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. فرشتے بھی حیران ہوں گے، لوگ بھی حیران ہوں گے کہ ان کو تو کوئی ایسا جنید بغدادی کی صورت میں نہیں دے گا، اور شیخ عبد القادر جیلانی جیسے جو ہے مجاہدے کرتے ہوئے، مجدد علی ثانی جیسے سلسلے نہیں دیکھے، تو یہ لوگ کہاں سے نکل کے آ گئے اور یوں اس طریقے سے لاڈلے چہیتے اٹھایا بلایا اور اعزاز و اکرام سے جنت کے اعلیٰ درجات پر. تو لوگ پوچھیں گے، وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے ویسے، لوگ وہاں بھی پوچھیں گے. تو پوچھنے کے بعد اب جناب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے یہ وہ بندے بندیاں ہیں کہ رات کو اپنے بستروں پر گہری نیند سو رہے ہوتے تھے، آنکھ کھلتی تھی میرا ذکر کرتے تھے، میرا ذکر کرتے تھے، سوتے سوتے بستر پہ لیٹے لیٹے ذکر کرتے تھے. یہ بڑی بڑی فضیلت ہیں. تو حضرت ڈاکٹر صاحب یہی فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ بھائی تم تہجد نہیں پڑھ سکو، اٹھ کے وضو نہیں کر سکو، تو ایک کام کرو، آسان سا کام ہے، جب آنکھ کھلا کرے تو کچھ نہیں، کلمہ پڑھ لیا، استغفر اللہ پڑھ لیا، ایک ہی دفعہ پڑھ لیا، پڑھ لیا درود شریف، پڑھ لی، چھوٹے چھوٹے ذکر کر لیے. فرمایا کہ وہ رات کی تاریخ میں بستر پہ آنکھ کھلنا، تم جو ہے غافلین میں نہیں بلکہ ذاکرین اور شاغلین میں اٹھو گے قیامت میں، ذکر کرنے والے، اللہ کی یاد میں لگے رہنے والے، وی آئی پی لوگ، اعلیٰ درجات والے لوگ، خصوصیت سے بلا کے بھیج دیا. کتنا آسان نسخہ ہے، اور یہی چیز پھر انسان کو تہجد گزار بھی بنا دے گی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو وصال ہو گیا، تو کسی دوسرے بزرگ نے خواب میں جب دیکھا بعد میں، پوچھا کہ حضرت کیا رہے معاملات، تو فرمائے وہ جتنی بھی علوم تھے، فنون تھے، منطقے، فلسفے، سارے وہیں دھرے رہ گئے، رات کی جو چند رکعت تھیں ہماری پابندی سے جو ادا کرتے تھے ہم چند رکعت، وہی کام آئیں وہی کام آئیں. اور والد گرامی رحمہ اللہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے والدہ ماجدہ کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی آرام گاہیں نور سے پر فرمائے، باہر بھی اور ظاہر بھی خوب خوب منور فرمائے. بڑے آسان طریقے سے، بڑے والہانہ طریقے سے لوگوں کو راغب فرماتے تھے. تو ایک نسخہ وہ یہ بھی بتاتے تھے تہجد کے حوالے سے، اور جگہ جگہ بتاتے تھے اور بار بار بتاتے تھے، اور الحمدللہ اب دنیا بڑا اس پر عمل کرتی ہے. اب جب لوگ ملتے ہیں تو بہت بڑی تعداد، رمضان میں بھی اس کے علاوہ بھی جو بعض دفعہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، کہیں بھی ہوتی ہیں، یہ چیزیں بتاتے ہیں باقاعدہ ابا جی کے حوالے سے. تو اور ایک بار باقاعدہ اس حدیث مبارکہ کو طالب علم کے زمانے میں، کتاب الآثار ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ سے متعلق، اس میں حدیث جو موجود ہیں، تو یہ حدیث مبارکہ اس میں موجود تھی. تو ابا جی نے مجھ سے باقاعدہ وہ کتاب منگا کے وہ جگہ دیکھ کے مطالعہ کیا، اور دیکھ کے باقاعدہ پھر مجھے وہ میری کتاب درس کی واپس فرمائی. تو فرماتے تھے کہ جو لوگ جو ہیں رات میں آخری پہر آنکھ کھلے نہیں کھلے کے مسئلے ہیں، تو وتر اور عشاء کے بعد جو دو سنت موقعہ پڑھتے ہیں، تو دو یا چار رکعت پڑھ لیا کریں.
دو یا چار رکعت پڑھ لیا کریں, اس میں تہجد کی نیت بھی کر لیا کریں. تو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہے کہ ان سنتوں کے بعد اور فطروں سے پہلے یہ دو رکعت پڑھی جاتی ہیں. یہ دو رکعت ایسی ہیں کہ جیسے کسی شخص نے شب قدر میں عبادت فرمائی, عبادت کی, لیلۃ القدر کی عبادت, وہ مقبول عبادت ہے اور 83 سال تو اس کے کم سے کم بنتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, فکس نہیں ہے, لامحدود معاملات ہیں, لیکن 83 سال 4 مہینے تو یہ حساب بنتا ہے اس کا, 1000 مہینوں کا. تو دو رکعت پڑھ لی اور لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب مل رہا ہے. تو جس نے تہجد کی نیت سے فطروں سے پہلے اور سنتوں کے بعد کبھی دو کبھی چار رکعت اس طرح معمول رکھا, تو وہ تہجد گزاروں میں ہی ہوگا. بہت بہت بہترین نسخہ اور آسان نسخہ ہے. خود تو ماشاء اللہ وہ بہت زبردست اہتمام رکھتے تھے, اتنی بیماریاں تھیں, سب کچھ تھی, لیکن معمولات کو پورا کرتے رہتے تھے. اسی طریقے سے آخری دن بھی معمول ترتیب چلتی رہی, ترتیب چلتی رہی. جو آخری دن تھا زندگی کا, تو اس دن عصر کی نماز پڑھا کے میں آیا تو گئے ہوئے تھے, کچھ کام تھا, حج سے متعلق سامان لانا تھا, تو وہ لے کر آئے تھے کچھ تھوڑا سا آرام کر کے, پھر عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے اپنی جو جگہ بنی ہوئی تھی کمرے میں گھر پہ. تو اس وقت جو ہے نا بس وہ میری آخری ملاقات تھی اور آخری دور پر دیکھ رہا تھا, بڑے زبردست اسی طرح نفیس کپڑے کلف لگے ہوئے پہنے ہوئے اور رکو سجود کر رہے تھے, کپڑوں کے اسٹائل آگے پیچھے ہو رہے تھے, اور میں بڑے غور سے توجہ سے اور دھیان سے دیکھ رہا تھا. اور ابا جی نماز ادا کر رہے تھے, نماز پڑھی, اس کے بعد خیر خیریت ہوئی, کچھ دیر ابا جی کے ساتھ بیٹھے رہے, پھر کچھ کام تھا, میں مغرب کے لیے نکلا. مغرب بعد بھی بیٹھک ہوتی تھی لیکن اس دن کچھ کام تھا اجتماعی قربانی کے حوالے سے, تو میں وہاں مصروف رہا. تو اس وہ دن بس یہ میری ملاقات آخری تھی زندگی کے اعتبار سے. تو بہرحال اس طرح سے بہت پکے تھے معاملات, تو آخری دن تک بھی وہ معاملات سارے اللہ پاک نے ان کو اپنے اس سے ہی کرائے. تو لوگوں کو بڑی ترغیب دیتے تھے, تو فرماتے تھے کہ انسان جس کام میں مصروف رہتا ہے اسی میں زندگی پوری ہو جاتی ہے. تو خود بھی ماشاءاللہ یہی اتنی عظیم خدمات, جو بہت بڑا درجہ اور رتبہ ہے, امامت کا درجہ بہت عظیم درجہ اور رتبہ ہے, یہ سارے انبیاء کی سنت ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جانشینی اور آپ کی نسبت اور آپ کی نیابت ہے براہ راست, یہ وہ عہدہ اور منصب ہے. اسی پر خدمات انجام دیتے دیتے تقریباً 51 سال تک مسلسل اللہ پاک نے, یعنی نصف صدی سے زیادہ انجام دیتے, اور اسی میں پورے ہو گئے ماشاء اللہ, اللہ پاک نے کرم فرمایا. تو بہرحال اللہ پاک ان کو بلند درجہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی اسی طریقے سے ان چیزوں کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گھروں میں ماحول بنا کے رکھنے سے فائدہ ہوگا. اب جیسے میں نے ان کا بتایا کہ وہ تکبیر اولا کا ایسا اہتمام رکھا ہوا کہ گھر میں کر لیتے ہیں, اب وہ کیا ہے بچوں بڑوں میں سب میں وہ ایک اہتمام پیدا ہو رہا تھا. اب ہم بھی کبھی کبھی یہ کرتے ہیں, میں تو کبھی کبھی جان بوجھ کے مغرب میں جو ہے اوابین واپس گھر آ کے پڑھتا ہوں, وہاں سے آ گیا اور زیادہ تر وہیں مسجد میں پڑھتا ہوں, لیکن گھر آ کے باضابطہ سب کے بیچ میں, تاکہ سب کا ایک ذہن سازی ہوتی رہے, بچوں کے سامنے ایک چیز رہے. تو بچے بھی کیا کرتے ہیں, جب بھی ہوش سنبھالنے چھوٹے موٹے, وہ بھی مسلے پکڑ پکڑ کے بچا بچا کے وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں اور سلسلے کرتے رہتے ہیں. تو ایک ماحول بنا کے رکھنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے آگے پیچھے ہوئے, تاخیر ہوئے, جلدی نکلنا ہے, گھر میں جماعت کے لیے کھڑے ہوئے, سارے بچے بچیاں بھی اکٹھے ہو گئے, ان کی بھی صف بن گئی, اب سب کے ساتھ نماز ہو رہی ہے, تو ایک ذہن بن رہا ہے, ان کا تربیت ہو رہی ہے اور ایک لگاؤ پیدا ہو رہا ہے, ایک تعلق پیدا ہو رہا ہے اور اچھا سلسلہ ہو رہا ہے. اب گھر میں بعض بھائی وغیرہ جو ہے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کرتے ہیں, اور ان میں بعض بچے مسئلہ جیسے گئے نا, اب انہوں نے دیکھ لیا, نماز پڑھاتے دیکھ لیا, سلسلہ کرتے دیکھ لیا, ابھی پوری طرح زبان چلی نہیں لیکن اب ان کی زبانوں پہ اللہ اکبر, سمع اللہ لمن حمیدہ, سورہ فاتحہ ہی چلنا شروع ہو گئی. تو یہ چیزیں ہماری زندگی کی محور اور کامیابی کے راز ہیں, دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. یہی ساری چیزیں صحابہ کرام اور انبیاء کرام انجام دیتے آئے, انبیاء نے بھی یہی کیے, یہی سارے معاملات تھے, سارے صحابہ کی یہی چیزیں تھیں, یہی دعائیں, یہی اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت, بندگی, اسی طرح راضی کرنا, بندوں کے حقوق ادا کرنا, یہی سب کچھ تھا. انبیاء کے سارے معمولات یہی تھے. اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ ہر مومن مسلمان کے لیے, ساری دنیا کے لیے یہی معمولات رکھ دیے, اور وہ فضیلت اور درجات بھی سب کے لیے کھلے رکھے. بھائی نماز کے لیے جو نماز نبی اکرم امام الانبیاء پڑھ رہے ہیں, وہی نماز جو ہے امت کے لیے بھی دیے, فضیلت بھی پوری پوری ہوئی رکھی ہے. نبی جہاں پر وہیں جو ہے نا امتی بھی وہیں کھڑا ہے. نبی جو ہے عرش پر گئے معراج میں, تو وہیں سے تحفہ نماز کا دے رہے ہیں کہ امتی بھی وہیں پہنچے, تاکہ ساتھ ساتھ رہے, نبی کے پیچھے نہ رہے, نبی کے ساتھ کھڑا. نبی وہاں پہنچے ہوئے تو امت بھی وہیں پہنچ جائے. الصلاۃ معراج المومنین. تو ہمارے رب نے اتنے کرم کیے ہیں, اتنے کرم کیے ہیں, ساری دنیا کے باپ مل کے نہیں کر سکتے, ساری دنیا کی مائیں مل کے نہیں کر سکتی, ساری دنیا کی مائیں باپ, ان میں بھی جو چیز رکھی وہ اللہ ہی نے رکھی ہے, وہ سب چیزیں بھی اسی کی عطا کرنا ہے. تو سب سے بڑھ کر ہم اپنے رب سے ہی پیار کریں,
اپنے رب سے ہی متوجہ رہیں. کیسے ہی گناہگار ہو رہے ہوں, کتنی ہماری آنکھیں بہک رہی ہوں, کان بہک رہے ہوں, ہاتھ بہک رہے ہوں, طوفان برپا ہوں, طوفانوں میں ہم گھرے ہوئے ہوں, لیکن رب سے کبھی بے توجہ نہیں ہوں. رب ہر وقت جو ہے وہ سامنے رہیں.
ہر آن انہیں کی دید رہے, ہر لمحہ انہیں سے بات کرو, ہر آن انہیں کی دید رہے, ہر لمحہ انہیں سے بات کرو, پھر چاہے کسی کو تم دیکھو, پھر چاہے کسی سے بات کرو.
دل کے اندر جو دنیا کی کسی محبت نے گھر کیا نا, وہ محبت مارکیٹ میں کھڑے تھے وہاں بھی سامنے تھی, شادیوں میں تھے وہاں بھی ساتھ تھی, کہیں غم میں تھے وہاں بھی ساتھ تھی, بغیر سوچے خیال دل میں محبوب کا چل رہا تھا. ہر شخص اس بارے میں عارف ہے, بس رب کا ذکر بھی دل میں ایسے ہی شروع ہو جائے. جب یہ شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ شیوخ کی صحبت کام کر گئی, شیوخ کی باتیں کام کر گئیں, شیوخ سے نسبت ملنا شروع ہو گئی. اب اس کی حفاظت کرتے رہو, اس کی حفاظت کرتے رہو, اور جب تک رب کا خیال اس طرح شروع نہ ہو جس طرح اپنے دنیاوی محبوب کا رہتا ہے, تو جب تک ابھی کام ادھورا ہے. صحبتیں کمزور ہیں, نسبتیں کمزور ہیں. نقطہ اور راز بتا دینا کام ہے, سارے کام بنانا اللہ کا کام ہے, محنت کوشش بندے کا کام ہے. محنت کرنا, کوشش کرنا اور سیکھنا سکھانا یہ ہمارا آپس کا کام ہے, اور اس پر تڑکا لگانا, قبول فرمانا, کامیاب فرمانا یہ رب کا کام ہے. تو بہرحال تو یاد رہے کہ توازن رکھتے ہوئے چلنا ہے, اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. ایسا نہیں کرنا کہ جس طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ بیٹھے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, محفل لگی تھی, بات چیت چل رہی تھی, تو حضور نے فرمایا کہ ابن عمر بہت زبردست آدمی ہے, بہت زبردست نوجوان ہے, بہت اچھا آدمی, مگر یہ کہ اگر یہ رات کو قیام بھی کرے, تہجد بھی پڑھے, بہت بہترین آدمی ہے, مگر تہجد بھی اگر پڑھے تو بہت اچھی بات. ترغیب تھی حضور نے, حضور تو ظاہر ہے کیا زبردست معاملات تھے, تو اس طرح سے توجہ دلائی, شوق دلایا, رغبت دلائی. بس یہ حضور کے کلمات نکلنے تھے, اور ادھر جناب عبداللہ ابن عمر نے زندگی بھر کے لیے تہیہ کر لیا کہ بس اب تہجد نہیں چھوڑنی. تہجد تو تہجد, پوری رات عبادت میں لگے رہتے تھے, قیام میں لگے رہتے تھے. اب جوانی تھی, لگے رہے لگے رہے. شادی ہو گئی. اب شادی ہو گئی, شادی کی رات بھی سہاگ رات میں بھی تہجد ادا ہو رہی, پوری رات نماز میں. ایک دن دو دن کچھ وقت گزرا تو بہو سے جو ہے خیر خیریت ہوئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابا جی بھی تو امیر المومنین فاروق اعظم تھے, تو خیر خیریت ہوئی, بات چیت ہوئی, تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں بہت اچھے آدمی, بہت نیک صالح آدمی, بس یہ کہ رات بھر جو ہے ماشاءاللہ نماز پڑھتے رہتے ہیں, تہجد پڑھتے رہتے ہیں, تہجد کی ادائیگی ہوتی رہتی ہے. تو حضرت فاروق اعظم بھی سمجھ گئے بات اشارے کنائے میں, آ کے حضور سے کہا کہ ابن عمر عمر جو ہیں, کیا نام ہے وہ, عبداللہ جو ہیں, بہت زبردست سلسلہ چل رہا ہے, اور آپ نے جب سے کہا تہجد کا پوری رات ان کی عبادت میں گزرتی ہے, اب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد بھی تہجد چل رہا ہے, ابھی ادھر جو ہے سلسلہ مصروفیت کا شروع نہیں ہوا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو جس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے تو حضور نے فرمایا کہ ابن عمر بہت بہترین انسان ہے, مگر یہ کہ رات کا کچھ حصہ آرام کے لیے, گھر والوں کے لیے, اور کچھ حصہ عبادت کے لیے ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے. وہ بھی فوراً سمجھ گئے کہ معاملہ جو ہے بہت ہائی لیول تک پہنچ گیا ہے. کہا یار اسلح ٹھیک, بہت اچھا. بس اسی دن سے سلسلہ جو ہے اس کو توازن میں لے آئے, توازن میں عبادت اپنی جگہ, حقوق اپنی جگہ, اور حقوق کے معاملات حساس ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹوں میں صرف 5 نمازیں رکھی ہیں, وہ بھی مختصر وقت میں, مسلسل نہیں, 50 سے ان کو 5 پر لے آئے, 5 کر دی اور مختصر وقت رکھے ہیں. تو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی توازن رکھتے ہوئے چلنا ہے, ہر وقت عبادت بھی نہیں کرنی, مسلے نہیں پھاڑنے, ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنا ہے. جس وقت جس کا جو ہے حق کی ادائیگی کا معاملہ ہے اس وقت وہ ادا کرنا ہے. تو بیویوں کے حقوق, بچوں کے حقوق, سب کو بھرپور توجہ دینی ہے, پوری توجہ دینی ہے. کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اگرچہ اس میں کچھ تیزی کمی جو کچھ بھی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تبصرہ اظہار بھی ہو رہا ہے کہ ارے واہ ماشاء اللہ زبردست, آج کون سا مسالہ ڈالا تھا, آج کیا کیا تھا, تھوڑا سا اس طریقے تبصرہ تذکرہ اس سے متعلق بھی ہو, تذکرہ چلتا رہا. اور انسان کا کمال یہ ہے, اہل اللہ جتنے بھی تھے اکابرین امت ان سب کا کمال یہ تھا کہ جس آدمی سے جب ملتے تھے نا تو ملنے کے بعد اس سے اسی کی زندگی سے متعلق گفتگو کرتے تھے. اچھا کوئی کاروباری تو اس سے متعلق, اب اس سے کیا انسیت پیدا ہو جاتی ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب عامر خان سے ملے تو ان کے نام بھی نسبت بزرگوں کی نسبتوں سے آنے لگ گئے ان مسندوں پہ, ورنہ ہم لوگ لینے والے نہیں ہیں. تو بہرحال ملے نا تو بات چیت ہوئی تو کیا کیا, اسی کی لائف اور اسی کی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو زندگی اور اس کی جو مصروفیات ہیں اور اس کی جو سلسلے ہیں اس کا جو شعبہ ہے اسی متعلق بات چیت شروع کر دی, کیونکہ وہ اس میں بھی اس دنیا کے بھی ایکسپرٹ ہیں. اس دنیا میں تو بعد میں آئے نا, وہاں کے بھی وہ ایکسپرٹ اسپیشلسٹ ہیں. محتار جمیل صاحب اسی متعلق بات چیت کی. اب بات چیت کرنے سے ہم آہنگی پیدا ہو گئی, ہم مزاجی پیدا ہو گئی, آپس میں انسیت ہو گئی, الفت ہو گئی, تعلق بن گیا, رب بن گیا, بے تکلفی ہو گئی. اب جناب بات چیت چلا رہے ہیں کرتے کرتے اب وہ سلسلے ہو گئے. اس کی تشنگی دین ہے اور ان کی بھی یہی ہے کہ طلب پیدا کر دو. اب ہم آہنگی ہو گئی تو بے تکلفی ہو گئی, اور جناب اب وہ تو تھوڑا بہت لے کے پتہ چلا پورے دوپہر سے لے کے رات ہو گئی, بیگم کا بار بار فون آ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بس ابھی مصروف ہوں, ابھی بس بھول جاؤں, مجھے بار بار کال نہ کرو. مکے میں موجود ہیں حضرت مولانا وہاں تو یہاں سے بھاگ کے وہاں چلے جا رہے ہیں. تو کیا چیز ہے کہ ہم مزاجی آپس میں پیدا کرنے کے لیے, الفت پیدا کرنے کے لیے گفتگو کی جاتی ہے, بات چیت کی جاتی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ ماتل کا بھی امین کا یا موسا, ماتل کا بھی امین یا موسا, کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسا؟ قال فرمائے ہی آسویا اتبک کا علیحا و احوش بھی علا غنمی ولی افیحا معرب اخرا. اتنے سے سوال ہوا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے, تفصیل بیان کرنا شروع کر دی. یہ میرا آسا ہے, اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں, اس سے جو ہے اپنے جانوروں اور مویشیوں کو بھی ہنکاتا ہوں اور اس سے اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں. تفصیل شروع کر تفصیل. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کیا بات پوچھی ہے, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب یہ کوئی سوال تو نہیں ہے. کوئی اگر آسا لے کر چلا آ رہا ہے تو آپ ہم بھی نہیں کریں گے سوال کہ بھئی آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. تو اگر وہ زیادہ جلالی ہوئے بزرگ تو ایسی لاٹھی پڑے گی کہ یہ جو ہے نا 14 دفعہ روشن ہو جائیں گے اور وہ سارے کیوں اترابی شیم اترابی سب کی ضرورت پیش آ جائے گی. لیکن کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سہل انداز آسان انداز کہ اصل چیز ہے آپس میں ہم آہنگی, الفت, انسیت, قربت, تعلق. یہ آپ نے سلام کیا, سلام سے ایک رب بنا, دوبارہ پھر ملاقات, پھر سلام کیا, خیریت پوچھ لی, بچوں کی بھی پوچھ لی, ایک غیر آدمی آپ کا اپنا ہوتا چلا جائے گا, ایک پھل فروش اور آپ کے درمیان دوستی ہوتی چلی جائے گی اور ایک اپنائیت آ جائے گی, ایک ضبط و ضبط کا سلسلہ. تو بیوی بچوں میں ایسے ہی ربط و ضبط اور تعلق بھرپور ہونا ضروری ہے, ان کے حقوق بھی ہیں اور حقوق کی ادائیگی میں ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو انسان کی زندگی جنت بن جاتی ہے. کبھی کوئی کسی بات پہ انسان غصہ ہو گیا, اس کا فوراً تدارک خود ہی کرے. غصہ تو لوگ کر لیتے ہیں لیکن سخت سے سخت حالات لاتے چلے جاتے ہیں, چڑچڑاپن ہے وہ چڑچڑاپن بڑھاتے چلے جاتے ہیں. غصے میں آتے آتے لوگ جو ہے نا طلاق تک چلے جاتے ہیں. اب بھائی تمہارے بچے جوان ہو گئے, ان کی شادی ہو گئی, ان کے بچے شادی کے لیے تیار ہو رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں طلاق والی. تو بھائی وہ تم جو فن فنانے والی جو حرکتیں کر رہے ہو, وہ جوانی والی چیزیں سوچ رہے ہو, وہ مت سوچو. اب حالات جیسے سامنے ویسے سوچو, اور جوانی سے ہی رہو, جوان بھی بوڑھے بھی ادھیڑ بھی سب ٹھنڈے مزاج. کبھی غصہ ہو گیا تو اس کا تدارک بھی خود کرو. غصہ کرنے میں تو آپ بھی بے تکلف ہے, غصہ کرنے میں سب کچھ سنا دیتا ہے, خاندان کی بھی ہر چیز سنا دیتا ہے, لیکن صفائی کرنے میں تکلف بھی ہے, لحاظ بھی ہے, ناک بھی بہت بڑی ہے, غیرت بھی آ رہی ہے. اور بھائی اس ناک کو جا کے جو ہے نا جراح سے کٹوا کے چھوٹی کرا لے, وہ نہ کاٹے تو ہمارے پاس بیٹھ صحیح ہو جائے گا. تو اس طریقے سے غصہ کرنے میں چوکس, سنانے میں چوکس. اب جب دوستی کرنی ہے, سوری کرنی ہے, وہاں ناک بڑی ہو گئی, وہاں عزت گھٹ رہی ہے. وہاں عزت نہیں گھٹ رہی تھی جب سنا رہے تھے, اس کے خاندان کو بھی رگڑ دیا, بیوی نے میاں کے, میاں نے بیوی کے, وہاں کچھ نہیں سوچا, اس کے لیے اخلاق وخلاق سب ایک طرف رکھ دیے فارغ کر کے. اور یہاں جب بات دوستی کی آ رہی ہے, سوری کی آ رہی ہے, تلافی کی آ رہی ہے, تدارک کی آ رہی ہے, تو وہاں کچھ بھی نہیں, وہاں خاموشی چاہیے. مر جائیں گے لیکن نہیں کریں گے, ایسا نہیں. سب کے معاملات میں توازن ہو. غصہ اگر کرنے کی عادت پڑ گئی ہے اس کو بدلیں, صحیح کریں. ڈاکٹر رضا سے مشورہ لیں کہ دماغ میں کیا خلل واقع ہوا ہے جس کو ہم صحیح کر لیں, تو وہ مشورہ دیں گے. اور جہاں شیوخ کے معاملات ہیں شیوخ سے اصلاح لیں کہ بھئی یہ چیز ہو رہی ہے, کیا وظیفہ پڑھیں, کیا علاج کریں, کس طرح کریں, تاکہ زندگی پرسکون رہے. اور جن کی ہے پرسکون تو بہت اچھی بات ہے. زندگی بزرگوں کی طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور حضور نے جو زندگی گزار کے دکھائی اس طرح گزارنا کہ سب کو اپنی اپنی جگہ پر رکھ کر سب کے حقوق ادا کرنا اور اس طرح زندگی گزار کے جانا, یہی کمال ہے. غصہ دکھانا, شور مچانا, یہ سب کو آتا ہے. ہر ایک دکھا سکتا ہے, ہر ایک چڑچڑاپن کر سکتا ہے, اس میں کوئی کمال نہیں ہے. غصے کو برداشت کرنا کمال ہے. لئی سے شدید بسرعہ انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. حضور نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو غیظ و غضب کے وقت آپ سے باہر ہو جائے, بلکہ پہلوان اور بہادر اور شجیع اور شجاع وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے غصے کے وقت. اور جہاں پر خاص طور پہ انسان کو اختیارات بھی حاصل ہیں, پورا غصہ اپنی تسلی کر سکتا ہے, مار دھاڑ چیخ پکار گالم گلوچ طلاق اور نکاح سب کچھ کر سکتا ہے, تو وہاں پر اور بھی زیادہ احتیاط. اور وہاں اگر پہلوانی دکھائے گا تو یہ ہے پہلوان, اس کو جو ہے ورلڈ چیمپئن کہیں گے. اور یہ ورلڈ چیمپئن یہاں کا بھی ہوگا اور محشر کا بھی ہوگا, ورنہ تو یہ جو ہے زیرو ہوگا, ہیرو نہیں ہوگا. اللہ پاک ہمیں سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے. انہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا الہ العالمین, یا رب کریم, ہم سب کو اپنے حقوق میں بھی اور اپنے بندوں کے حقوق میں بھی خوب چوکسی عطا فرمائیے. یا اللہ ہم کمزور ہیں, عاجز ہیں, اور یا اللہ بے بس ہیں ہر ہر معاملے میں. یا اللہ نفس, شیطان اور ساتھ میں شیطانی ماحول سب عام ہیں. پروردگار عالم اس عام ماحول میں ہمیں خاص معمولات کے ذریعے سے یا الہ العالمین اپنے خاص اور نیک بندوں کے رستوں پر چلا لیجئے. جو کمی کوتاہیاں ہیں معاف فرمائیے, صاف فرمائیے, اور اپنے دربار سے وہ کمی کوتاہیاں پوری فرما کے ہر فرض اور ہر قرض سے ہم سب کو, ہم سب کے متعلقین گھر والوں کو اور سارے اہل ایمان ساری امت یا اللہ ہر لحاظ سے سبکدوش فرمائیے. کسی قسم میں کوئی قرض ہو نہ کوئی فرض ہو, سب کے سب یا اللہ پاک و صاف آپ کے دربار میں ہوں. پروردگار عالم کرم فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بزرگوں کو, ابا جی امی جی کو, سارے اکابرین کو, اکابرین امت کو, سارے کے سارے دین کے چلنے والے اور چلانے والے, اور یا اللہ رہبر رہنما سب کو امت کی طرف سے, ہم سب کی طرف سے بہترین صلہ اور جزا عطا فرمائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کرام, صحابہ کرام, بزرگان دین کے فیض و برکات سے, دعاؤں سے یا اللہ ہم سب کو فیضیاب فرمائیے. ہماری زندگیاں بھی, موت بھی, برزخ اور قبر بھی, اور آخرت بھی یا اللہ ان کے فیض سے, ان کی دعاؤں سے یا اللہ سنوار دیجئے, باغ و بہار کر دیجئے. بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. تنویر میاں کو اور ان کی والدہ کو یا اللہ شفا عطا فرمائیے. پروردگار عالم غرور سے, تکبر سے اور تمام رذائل سے پاک فرمائیے. مکاری میں اخلاق سے مزین فرمائیے. ہمیں اچھا بنائیے, ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اچھا ہی اچھا بنا دیجئے. گفتار کا بھی, کردار کا بھی یا اللہ اچھا بنا دیجئے, سنوار دیجئے, کرم فرما دیجئے. اپنے بڑوں کی لاج رکھنے والوں میں شامل و داخل فرمائیے. کسی بھی بات سے یا اللہ نہ پیارے نبی کو, نہ انبیاء کو, نہ صحابہ اور بزرگان دین کو, نہ ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ اور بزرگوں کو, کسی کو بھی کوئی ہماری وجہ سے شرمندگی اور پشیمانی نہ ہو. اور یا اللہ ہمیں بھی کوئی حسرت نہ ہو, نہ زندگی میں, نہ موت کے وقت, اور نہ قبر میں, اور نہ یا اللہ آخرت میں کوئی حسرت کا معاملہ, کوئی ندامت پشیمانی کا معاملہ نہ ہو, بلکہ آپ کی عنایات میں ایسے ہوں کہ یا اللہ جن بندوں پر آپ نے خاص کرم فرمائے ہیں چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے, اور خوب جو ہے فرشتوں کے جلو میں زبردست اعزاز و اکرام میں ہوں گے, ہمیں بھی ان میں شامل و داخل فرمائیے. سارے اہل ایمان کو داخل فرمائیے. جو دعائیں مانگ سکے وہ بھی, نہیں جو نہیں مانگ سکے وہ بھی, سب قبول فرما لیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.